بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ توبہ کی 20-22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے بہروز یاری گل۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے پروگرام بھی ویب سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین, ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی دوسری برسی کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام کلام امیر اور دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف پر ہماری تیسری مجلس کا اختتام ہوگا. سامعین, یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. سامعین, ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہماری نشریات ویب سائٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں. پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں, urdu.sahtv.ir. کچھ ہی لمحات بعد پروگرام یعنی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت. شہید کا طرز زندگی آئندہ نسلوں کے لیے نمونہ عمل ہے, مسلح افواج کے سربراہ کا بیان. ویانا میں ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی سفیروں پر پیشگی اجازت کے بغیر وزراء سے ملنے پر پابندی لگا دی ہے. اور ہندوستان میں مسلم خواتین کی نیلامی کا بلی بائی نامی ایپ چلانے والے دو اہم ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے سردار محاذ استقامت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تمام صفات عادات اور ان کی یادیں ایران اور علاقے کے عوام, نوجوانوں اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک بڑا درس اور نمونہ عمل ہوں گی. ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے منگل کو کرمان کے گلزار شہدا میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کے مزار پر فاتح خانی کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس عظیم شخصیت کی رفتار و گفتار, صفات و کردار, عادات و اطوار اور معنوی عرفانی و اخلاقی حالات چاہے وہ ذاتی زندگی سے متعلق ہوں یا سماجی, انتظامی, عسکری شعبوں سے یا پھر شہدا کے بچوں سے اظہار شفقت, مظلوموں کی مدد اور ظالموں کے خلاف برہنہ تلوار ہو جانے کی صفت ہو, سب کی سب ایران علاقے کے ملکوں اور اسی طرح پوری دنیا کے نوجوانوں اور جوانوں کے لیے نمونہ عمل. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ ابھی اس عظیم شہید کے بہت سے اسرار و رموز, اقدامات و زحمات اور کوششوں کو بیان نہیں کیا گیا ہے جو بتدریج ان کے ساتھیوں اور دوستوں کے ذریعے سامنے آ رہا ہے. دریاسنا ایران کی حکومت کے ترجمان نے سوشل میڈیا سے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تصاویر ڈیلیٹ کیے جانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو انسانی حقوق کے منافی اس رویے کو ترک کر دینا چاہیے. حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ نے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی جنرل ابو مہدی المہندس کی شہادت کے اثرات پوری طرح جاری رہیں گے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل ابو مہدی المہندس کے قتل کے اثرات باقی ہیں، کہا کہ استقامت کے کمانڈروں کی شہادت کی برسی کے عظیم اجتماع ثابت کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ ان کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں۔ ویانا میں ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے جاری مذاکرات کے 8 دور کے دوسرے سیشن کے دوران بیک وقت متعدد معاملات پر دو طرفہ اور کثیر جانبہ بات چیت ہو رہی ہے۔ معاملات کی اہمیت کے پیش نظر کہا جا رہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس فی الحال مؤخر کر دیا ہے۔ یہ مذاکرات 9 کی تعطیلات کی وجہ سے 3 کے لیے روک دیے گئے تھے اور گزشتہ روز یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ویانا جانے والا ایرانی وفد ایٹمی معاہدے میں درج تمام تر اقتصادی فوائد کو یقینی بنائے جانے کی ٹھوس ضمانت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی سفیروں پر پیشگی اجازت کے بغیر وزراء سے ملنے پر پابندی لگا دی ہے۔ وزارت خارجہ کی اجازت کے بغیر غیر ملکی سفیروں کی پاکستانی وزراء کے ساتھ ملاقات پر پابندی لگانے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے کابینہ کے اجلاس کے دوران کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ہدایت دی گئی کہ کوئی بھی غیر ملکی سفیر آئندہ وزارت خارجہ کو پیشگی اطلاع دیے بغیر کسی وزیر سے ملاقات نہیں کرے گا۔ ذرائع کے مطابق وزارت خارجہ کی کلیئرنس کے بعد ہی سفرا وزراء سے ملاقات کر سکیں گے۔ ایسی تمام ملاقاتوں میں وزارت خارجہ کی جانب سے ایک نمائندہ بھی شریک ہوگا۔ میڈیا رپورٹوں میں اس بات کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا گیا کہ کن وجوہات کی بنا پر حکومت پاکستان نے غیر ملکی سفیروں کی پاکستانی وزراء سے ملاقات کو وزارت خارجہ کی اجازت سے مشروط کیا ہے۔ ہندوستان میں مسلم خواتین کی نیلامی کا بلی بائی نامی ایپ چلانے والے 2 اہم ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ممبئی سائبر پولیس نے بلی بائی معاملے کی اہم ملزم خاتون کو ریاست اتراکھنڈ سے اور اس کے ایک ساتھی کو بنگلور سے گرفتار کر لیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست اتراکھنڈ سے گرفتار کی جانے والی عورت اس معاملے میں اہم ملزم ہے، جبکہ اس کے ایک ساتھی کو جو انجینئرنگ کا طالب علم ہے بنگلور سے حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس کی ٹیم ملزمہ سے باس پرس کر رہی ہے، جس کے بعد ٹرانزٹ ریمانڈ پر اسے ممبئی لے جایا جائے گا۔ بنگلور سے گرفتار دوسرے ملزم کا نام وشال کمار بتایا گیا ہے، جسے 10 تک پولیس حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں بلی بائی ایپ پر مسلم خواتین کی نیلامی، توہین اور انہیں ہراساں کیے جانے کے اس واقعے کے بعد پورے ہندوستان میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس ایپ پر 100 معروف مسلم خواتین کی تصاویر لگائی گئی تھیں، جن میں صحافی، سماجی کارکن اور صحافی شامل ہیں۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کی چھاؤنی عین الاسد اور اسی طرح امریکی فوج کے ایک قافلے پر حملے ہوئے ہیں، جبکہ شام میں بھی دہشت گرد امریکی فوج کے اڈے پر کتیوشا راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کی عین الاسد چھاؤنی پر کئی ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ ان حملوں میں امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں اور میزائل کے گوداموں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دریاسنا امریکی اتحاد کے ایک عہدیدار نے فرانس پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ عین الاسد چھاؤنی پر ہونے والے 2 ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ عین الاسد فوجی چھاؤنی پر مئی کے مہینے میں بھی کئی بار میزائلی حملے کیے گئے تھے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ دس سال کے وقفے کے بعد اسلام آباد تہران استنبول پہلی گوڈس ٹرین انقرہ پہنچ گئی ہے۔ علاقائی تعاون کی تنظیم اے سی او کے تحت چلائی جانے والی آئی ٹی آئی گوڈس ٹرین 21 دسمبر کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے روانہ ہوئی تھی۔ آئی ٹی آئی گوڈس ٹرین کو ایران سے ہو کر 17 روز میں اپنی منزل پر پہنچنا تھا، لیکن یہ مقررہ مدت سے 4 روز پہلے ہی انقرہ پہنچ گئی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ اپنے اردنی ہم منصب ایمن صفدری کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک تہران کی جانب دوستی اور برادری کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران نے برسوں پہلے ہی عرب ممالک کو اجتماعی سلامتی کے قیام کی غرض سے باہمی تعاون اور تعلقات کی واضح اور قابل عمل تجاویز پیش کی تھیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے اس سے پہلے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ریاض ایران کی نئی حکومت کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہمیں توقع ہے کہ تہران بھی اس کا مثبت جواب دے گا۔ تحریک حماس اور جہاد اسلامی کے سربراہوں نے فلسطینی قیدی ابو حواش کی بھوک ہڑتال کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد نخالہ نے کوئی مقدمہ چلائے بغیر صہیونی جیل میں بند فلسطینی قیدی حشام ابو حواش کی بھوک ہڑتال کے بارے میں ٹیلی فون پر بات چیت کی اور ان کی جان بچانے کے لیے لازمی اقدامات انجام دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ تحریک حماس اور جہاد اسلامی کے رہنماؤں نے ابو حواش کی قید کے مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے پیر کی شام شہر غزہ میں بھی ایک جلسہ کیا تھا۔ فلسطینی قیدی حشام ابو حواش 140 روز سے بھوک ہڑتال پر ہیں اور کسی بھی وقت ان کی جان جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب سماعت فرمائیے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام امیر, اور امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف کی دعا پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
عدم مداخلت کا اصول حکومتوں کی بنیادی ذمہ داریوں اور فرائض سمیت اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے. عدم مداخلت کا اصول بین الاقوامی بقائے باہمی کا ایک اہم ترین اصول ہے, جس کا ذکر اقوام متحدہ کے منشور میں بھی ہوا ہے اور ایک بین الاقوامی قانونی اصول کے طور پر قبول کیا گیا ہے. بین الاقوامی مسائل کے ایرانی تجزیہ کار مہران محمدی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قراردادوں میں اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ ہر ملک کا فریضہ ہے کہ دیگر ممالک کے داخلی یا خارجی امور میں مداخلت کرنے سے گریز کریں. بعد میں جنرل اسمبلی کی بعض قراردادوں میں اس اصول کی توثیق ہوئی, اور کسی بھی طرح کی بلا واسطہ یا بالواسطہ اور مسلحانہ مداخلت کو قابل مذمت اور بین الاقوامی قوانین کی شدید خلاف ورزی قرار دیا گیا. اقوام متحدہ کے دیگر اصولوں کے ساتھ ساتھ عدم مداخلت کا اصول حاکمیت اور طاقت کے استعمال کی ممانعت کے اصول کی مانند ہے. بین الاقوامی قوانین کے پروفیسر آر پی آنند نے حاکمیت کی اس طرح کی تعریف کی ہے, حاکمیت کسی بھی حکومت کے قلمرو میں اس کی عظیم طاقت سے عبارت ہے, لیکن معینہ بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں جو واجب العمل ہیں طاقت کے استعمال کی ممانعت کے اصول کا اطلاق بھی اقوام متحدہ کے منشور کی بنیاد پر بین الاقوامی تعلقات میں ہر طرح کے زور زبردستی کے اقدام پر ہوتا ہے. یہ اصول بھی دوسری جنگ عظیم ختم ہونے اور اقوام متحدہ کی منظوری کے بعد بین الاقوامی اصول و قوانین کے ایک واجب العمل اصول میں تبدیل ہو گیا ہے. اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ نمبر 2 میں ممالک کی حاکمیت, سیاسی آزادی اور عرضی سالمیت کے احترام کی بات کہی گئی ہے, اور اسی دفعہ کی شق نمبر 7 میں بھی ملکوں کے داخلی امور میں عدم مداخلت پر تاکید کی گئی ہے. بنابراین جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کے قتل کا امریکی اقدام واضح طور پر عراقی حکومت کی سیاسی آزادی اور اس کی حاکمیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. لہذا امریکہ کا یہ مجرمانہ اقدام پوری طرح سے بین الاقوامی واجب العمل اصول و قوانین کے خلاف ہے.
شہادت نے کیا ہے تجھ کو لافانی, طوفانی تھا شہادت نے کیا ہے تجھ کو لافانی.
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے,
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے.
تو کانٹا بن کے یوں دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا, تو کانٹا بن کے یوں دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا. پھر آنے وقت کی تو نے کبھی بھی بات نہ مانی, پھر آنے وقت کی تو نے کبھی بھی بات نہ مانی. اگر ایک مر گیا قاسم سلیمانی تو کیا غم ہے, اگر ایک مر گیا قاسم سلیمانی تو کیا غم ہے. خدا پیدا کرے گا اب کئی قاسم سلیمانی, خدا پیدا کرے گا اب کئی قاسم سلیمانی. شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے,
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے.
کیا برباد تو نے جب صدائش کے ٹھکانوں کو, کیا برباد تو نے جب صدائش کے ٹھکانوں کو. تیرے ایمان کی قوت ہر ایک مومن نے پہچانی, تیرے ایمان کی قوت ہر ایک مومن نے پہچانی.
ایران اور عراق کے فوجی کمانڈروں کے قتل کے امریکی اقدام کے بعد عراق کے اس وقت کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ عراق یا اس کے دوست ملکوں کے اعلی عہدیداروں کا قتل عراقی حاکمیت کی کھلی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے, اور عراق میں امریکی فوج کی موجودگی کی ایک شرط عراقی اقتدار اعلی کی خلاف ورزی نہ کرنا تھی. نومبر سن 2008 میں امریکہ اور عراق کے درمیان 30 دفعات پر مشتمل ایک سیکیورٹی معاہدہ ہوا تھا. اس دفعہ کی شق نمبر 4 کے مطابق تمام فوجی کاروائیاں عراق کے آئین اور عراقی حکومت کے دیگر متعلقہ قوانین پر مکمل عمل درآمد کرتے ہوئے انجام پانی چاہیے. مذکورہ معاہدے کی دفعہ نمبر 4 کے مطابق فوجی کاروائیاں عراقی اقتدار اعلیٰ اور قومی مفادات کی خلاف ورزی کا سبب نہیں بننی چاہیے. بنابراہ امریکہ اور عراق کے درمیان ہونے والے سیکیورٹی معاہدے کی بنیاد پر امریکہ کو عراقی سرزمین پر کسی بھی طرح کے حملے کے لیے عراقی حکومت سے اجازت لینا یا کم از کم حکومت کو مطلع کرنا ضروری ہے. حکومت عراق کو مطلع کرنے کی صورت میں بھی الحشد الشعبی سمیت عراقی افواج پر کسی بھی حال میں حملہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ الحشد الشعبی عراق کے فوجی ڈھانچے کا ایک حصہ ہے, اور الحشد الشعبی پر جارحانہ حملہ عراقی حاکمیت کی بھی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے. بنابراہ ایران اور عراق کے فوجی کمانڈروں کو عراقی سرزمین پر نشانہ بنانے کا دہشت گرد امریکی فوج کا اقدام ایران اور عراقی قومی حاکمیت کے احترام کے اصول کی خلاف ورزی, عدم مداخلت اور طاقت کے عدم استعمال کے اصول کی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے.
Thank you.
3 جنوری سن 2020 عیسوی کو امریکی فوج کے ذریعے جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کا قتل سیکیورٹی کے اصول کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں 21 جون سن 1985 کو پاس ہونے والے ایک کنونشن کی دفعہ نمبر 1 میں خصوصی مشن کی تعریف اس طرح کی گئی ہے، خصوصی مشن کی ذمہ داری ایک عارضی ذمہ داری ہے جس کے تحت ایک ملک کے سرکاری نمائندے میزبان حکومت کی منظوری سے خاص مسائل کا جائزہ لیتے یا معینہ امور کو انجام دیتے ہیں۔ خصوصی مشن کی ایک قسم فوجی ہے، یعنی خصوصی فوجی مشن۔ پولینڈ کے ایک ماہر قانون پروفیسر جرزی نیکولائف کہتے ہیں کہ فوجی مشن سرکاری فوجی نمائندگی بھی ہو سکتا ہے۔ غیر ممالک میں جنگی بحری جہازوں کا سرکاری معائنہ اور کسی دیگر ملک کا فوجی کمانڈروں کا دورہ بھی فوجی مشن ہو سکتا ہے۔ بنابراہ شام اور عراق میں ایران کے فوجی مشیروں کی صورتحال خصوصی مشن کے زمرے میں آتی ہے، لہذا بین الاقوامی قوانین کی روح سے خصوصی مشن کے کنونشن میں درج شرائط اور سہولیات کا اطلاق بھی اس پر ہوگا۔ عراق اور شام کی حکومتوں کی رضامندی کے پیش نظر ایرانی مشیروں کا مامور کیا جانا پوری طرح سے بین الاقوامی اصول و قوانین کے مطابق ہے۔ قانون کے دو ایرانی محققین حسین رضا زادے اور الہام امین زادے کا کہنا ہے کہ عراق اور شام میں ایران کے فوجی مشیروں کی صورتحال خصوصی فوجی مشن کے زمرے میں آتی ہے، اور مروجہ بین الاقوامی اصولوں کے دائرے میں ایران کے فوجی مشیروں کو خصوصی کنونشن میں درج سیکیورٹی اور دیگر سہولیات سے مستفید ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی حمایت یافتہ افراد کے خلاف جرائم کی سزاؤں اور ان جرائم کی روک تھام کے کنونشن کی بنیاد پر کسی بھی قسم کا جان بوجھ کر کیا گیا کام جو قتل یا اغوا پر منتج ہو، یا حمایت یافتہ افراد کی آزادی اور شخصیت پر حملہ، یا کنونشن میں مندرج افراد کے دفاتر، قیام گاہ اور ان کی گاڑی پر حملہ جرم شمار ہوتا ہے۔ اسی کنونشن کی بنیاد پر دھمکی دینا یا ایسے کام کرنا یا ایسے کاموں میں مدد کرنا جن کی کنونشن میں ممانعت کی گئی ہے، رکن ممالک کے اپنے داخلی قوانین کے مطابق ان کاموں کو جرم قرار دینا چاہیے۔ اسی بنا پر ایران کے کسی بھی درجے کے فوجی عہدیدار، چونکہ میزبان ملکوں عراق اور شام کی حکومتوں کے لیے ایرانی حکومت کے نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ فوجی مشورے دیتے ہیں، تو ان کو ہر طرح کے حملے سے بچانے کے انتظامات کرنے چاہیے تھے۔ علاوہ ازیں قاسم سلیمانی کا دورہ عراق، جو عراقی حکومت کی دعوت پر انجام پایا تھا، خصوصی مشن کے تحت تھا اور سفارتی مراعات بھی ان کو حاصل تھیں۔ چنانچہ بغداد ہوائی اڈے پر قاسم سلیمانی کے استقبال کے لیے آنے والے عراقی اعلی عہدیدار، عراقی حکومت سے وابستہ فوجی تنظیم عوامی رضاکار فورس الحشد و شعبی کے نائب سربراہ تھے۔ سرکاری سطح پر ہونے والا یہ استقبال اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کا دورہ بغداد مکمل طور پر سرکاری تھا۔ بہرحال ایران کے اس اعلی فوجی کمانڈر اور ان کے ساتھیوں کے قتل کا امریکی دہشت گرد فوج کا اقدام پہلے ذکر کیے گئے بین الاقوامی اصول و قوانین کے بالکل خلاف تھا، لہذا امریکہ نے کھلم کھلا طور پر ریاستی دہشت گردی کا آغاز کر دیا ہے۔ بنابراہ امریکہ اور غاصب اسرائیل دنیا میں ریاستی دہشت گردی میں پیش پیش رہنے والے مانے جاتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
جس قوم کا رہبر زندہ ہو, اس قوم کو کون مٹائے گا؟ جس قوم کا رہبر زندہ ہو, اس قوم کو کون مٹائے گا؟ اس کی نسلیں مٹ جائیں گی اس قوم سے جو ٹکرائے گا, ٹکرائے گا. جس قوم کا رہبر زندہ ہو, شہادت ہو جن کی کب ڈرتے ہیں زندانوں سے, شبیر کے ماتم داروں سے کیا کوئی آنکھ ملائے گا, ملائے گا؟ جس قوم کا رہبر زندہ ہو, ٹکرائے گا. قائم کی حکومت قائم ہے دریاؤں کے بہتے پانی پر, وہ حاضر ہے وہ زندہ ہے, پردہ ہے ہماری آنکھوں پر. ابھرے گا امامت کا سورج جب حکم خدا ہو جائے گا, ٹکرائے گا. باطل کے سپاہی کیا جانے جذبوں کی حرارت کیسی ہے, بے دینوں کو معلوم نہیں ایمان کی طاقت کیسی ہے. جب ان کی سواری آئے گی حیدر کا علم لہرائے گا, لہرائے گا.
نسلیں مٹ جائیں گی. اس قوم سے جو ٹکرا.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر کلام امیر پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، اس سے پہلے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں کتنے اہم نکات کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہی بیان کرنے کی کوشش کی، یہی بتانے کی کوشش کی کہ میں نے اس موقع پر کیوں خاموشی اختیار کی. اس لیے کہ جو فتنہ پھیلانے والے افراد تھے، فتنہ انگیز افراد تھے، فتنہ گر افراد تھے، ان سے مولا کائنات نے درواقع اس خطبے میں ہمیں متوجہ کیا کہ ہمیشہ تمہیں ان افراد سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، کبھی بھی جو فتنہ گر ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ دو مومن بھائی آپس میں محبت سے رہیں. جب بھی آپ کو ایک مقام پر دیکھیں گے، جب بھی آپ کو مل کر کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں گے، جب بھی آپس میں محبت کے ساتھ اور یعنی پیار کے ساتھ معاشرے میں اور امن و سلامتی کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھیں گے، تو ان کو برداشت نہیں ہوگا، وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت بھی یہی کیا کہ جب مولا کائنات خاموش ہو گئے، اور کیوں خاموش ہوئے وہ بھی مولا کائنات نے وہاں پر بیان کیا، اس کی بہت سی علتیں ہیں جو خود خطبے میں بیان کی ہیں. یعنی مقصد یہ تھا کہ اسلام محفوظ رہے، اور اسلام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے درمیان امن جو ہے وہ محفوظ رہے، اس لیے مولا کائنات نے خاموشی اختیار کی. اور مولا کائنات نے یہ بھی کہا کہ میں جو خاموشی اختیار کر رہا ہوں، تو بہت سے یہ کہیں گے کہ علی جو ہے وہ موت سے ڈر گیا. یعنی دیکھیے، اس موقع پر مولا کائنات کو لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اگر مولا کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو وہاں پر کہیں گے کہ یہ علی نے اس طرح سے قدم کیوں اٹھایا، کہ اس کے نقصانات یہ ہو گئے. لیکن اگر مولا کائنات خاموش رہتے ہیں تو پھر کہیں گے کہ علی جو ہے وہ موت سے ڈر گئے. تو مولا کائنات اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، میں موت سے ڈرنے والوں میں نہیں ہوں، میرا جو سابقہ ہے، جو میری گزشتہ تاریخ ہے، وہ بھی تمہارے سامنے ہے کہ جو ابو طالب کا لال ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا. تو مولا کائنات اسی چیز کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور خطبے کے اس حصے کی وضاحت فرما رہے ہیں جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر پروگرام کے اس حصے کو دیکھیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاذا ماء آجن ولقمۃ یغص بہا آکلہا. یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 5 کا ایک حصہ ہے، جسے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا جب ابو سفیان نے آ کر آپ سے یہ کہا کہ یا علی، آپ اپنی بیعت کے لیے اٹھیں اور لوگوں سے اپنی بیعت کا مطالبہ کریں، آپ اپنے حق کے لیے قیام کریں. مولا نے اس خطبے میں اپنے قیام نہ کرنے کی وجوہات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ چونکہ میرے ناصر و مددگار نہیں ہیں، لہذا میں نا وقت قیام نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ نے اس حکومت کی طرف اشارہ کیا، اور اس حکومت کی حقیقت کو لوگوں کے اوپر واضح کیا، جس حکومت کے لیے ابو سفیان آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کھڑے ہوں. آپ نے فرمایا ہاذا ماء آجن، یہ پانی بڑا گندا ہے، اور اس لقمے میں اچھو لگ جانے کا خطرہ ہے. اور یاد رکھو کہ نا وقت پھل چننے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نامناسب زمین میں زراعت کرنے والا ہو، یعنی جیسے نہ ہموار زمین میں کوئی آدمی زراعت کرتا ہے تو اس میں زراعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. یا بعض لوگوں نے اس طرح سے اس کی تفسیر کی کہ جیسے کوئی دوسرے کی زمین میں زراعت کرتا ہے تو اس میں زراعت کرنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا اس وقت میرا قیام جو ہے یہ زمانے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے, یہ قیام کا زمانہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں بولتا ہوں, میں اپنے حق کے لیے لبکشائی کرتا ہوں, میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب اقتدار کی لالچ رکھتے ہیں, اور اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں موت سے ڈر گیا. یعنی دونوں صورتوں میں لوگ میرے اوپر طنز کر رہے ہیں. اگر میں اپنے حق کے لیے بولتا ہوں تو مجھ پر الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ علی اقتدار کی لالچ رکھتے ہیں, اور اگر میں خاموش رہتا ہوں تو کہتے ہیں علی موت سے ڈر گئے. امام نے اس کے بعد فرمایا ان تمام باتوں کے باوجود یہ تمام جو ماضی نگاہ میں تمہارے ہے, میرا ماضی تمہارے نگاہ میں ہے, تم نے بدر و احد میں میری جنگوں کو دیکھا ہے, تم نے خیبر و خندق کے معرکے میں میرے جہاد کو دیکھا ہے, اس کے بعد تم یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے. اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ سرچشمہ حیات سے مانوس ہوتا ہے. پھر مولا نے فرمایا میں کیوں خاموش ہوں, میں موت سے نہیں خوف کر رہا ہوں, میں موت کے ڈر سے قیام نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میری خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں, میرے سینے کی تہوں میں ایک ایسا پوشیدہ علم ہے جو مجھے مجبور کیے ہوئے ہے کہ میں اس وقت سکوت اختیار کروں, اور اگر میں اپنے اس علم کو ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح سے لرزنے لگو گے جس طرح گہرے کنویں میں رسی تھر تھراتی اور لرزتی ہے. یعنی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے باب مدینہ علم قرار دیا ہے, پیغمبر نے مجھے ان سارے حالات سے آگاہ کر دیا تھا, لہذا میں اس وقت خاموش ہوں اور یہ میرے قیام کا وقت نہیں ہے.
ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. دیکھیے ابھی تک جو ہم دیکھ رہے تھے وہ مولا کائنات کے اس خطبے کی شرح تھی کہ جو مولا کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ارشاد فرمایا ہے, اور جو فتنہ انگیز تھے کس طریقے سے, جو اس میں ابو سفیان اور دوسرے افراد تھے انہوں نے فتنہ پھیلانے کی جو کوشش کی تھی ان کو جو جواب دیا ہے, اور درواقعی یہ جواب صرف انہی کے لیے نہیں تھا بلکہ مولا کائنات نے رہتی دنیا تک کے لیے جواب دیا ہے. آج بھی بہت سے ہمارے جو جوان ہیں وہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی کا جو حق تھا اس کے لیے علی نے خاموشی کیوں اختیار کی, تو مولا کائنات نے اس خطبے میں اس کا جواب دیا ہے. ہمارے پروگرام میں چونکہ مزید گنجائش نہیں ہوتی, اتنا زیادہ اس میں وقت نہیں ہوتا, لیکن یہ ایک گویا کہ رہنما ہے آپ کے لیے کہ مزید اگر اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, تحقیق کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نہج البلاغہ اور اس کی مفصل شرحوں کو دیکھیے. تو ناظرین پروگرام کا جو یہ آنے والا حصہ ہے اس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لیٹر کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ جو آپ نے اشعث ابن قیس کی طرف لکھا ہے. اشعث آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بڑا عجیب کردار ہے اس انسان کا, یعنی یہ چند رخ ہیں اس کے, کبھی جو ہے مولا کائنات کے لشکر میں آپ کو نظر آئے گا, اور کبھی جو ہے وہ مولا کائنات کے مد مقابل آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا, کبھی مولا کائنات سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے, اور کبھی مولا کائنات کا معاذ اللہ استہزا کرتا ہوا نظر آتا ہے اور مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی چند رخ ہیں اس کے, اور ایسے افراد جو ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ کسی کے نہیں ہوتے, وہ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اور پھر جو ہے پیٹ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، دوسرا رخ جو ہے ان کا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور در واقع یہی منافقین کی علامت ہوتی ہے کہ سامنے جو ہیں وہ ایک مومن کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن پیچھے جو ہیں وہ یعنی بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور کافروں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اشعث ابن قیس بھی ایک ایسا انسان ہے کہ جو مولا کائنات بظاہر چونکہ پہلے خلفاء کے زمانے سے وہ اس مقام پر یعنی والی ہے، اس مقام کا آذربائیجان کا والی ہے، مولا کائنات اس کو اس کی جگہ پر باقی رکھتے ہیں۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.